الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب اور تحقیق کے ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا اور ہم نے ان کے تخت پر ان کی کرسی پر ان کی بیٹھنے کی جگہ پر ایک دھڑ ایک جسم ڈالا ثم اناب پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف رجوع ہوئے سورہ صاد کی اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک امتحان اور آزمائش کا ذکر فرمایا ہے اور آیت سے صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتحان لیا امتحان کس طرح کا تھا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے صرف ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت تھا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کرسی تھی جو تھرون تھا اس کے اوپر ایک جسد ایک دھڑ ایک جسم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ڈال دیا تھا اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی اور احادیث شریفہ کے ذخیرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس امتحان کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو رہی ہے بعض اسرائیلی روایات وغیرہ کو سامنے رکھ کر یا بعض دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کچھ اشارے پا کر بعض حضرات مفسرین نے اس امتحان کی تفصیل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حق بات یہی ہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث شریفہ میں اس امتحان کی تفصیل نہیں ملتی اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں ان کا ایک اصول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ انہوں نے یہ اصول لکھا ہے کہ جس چیز کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مبہم رکھا ہے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہے، نہ قرآن کے ذریعے، نہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، تو اس معاملے کو مبہم ہی رکھو، اس کی تفصیل میں مت جاؤ. اس لیے کہ اگر اس مبہم معاملے کی تفصیل میں ہمارا کوئی دینی دنیاوی فائدہ ہوتا اور اس میں کوئی خاص مصلحت ہوتی تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہمیں محروم نہ فرماتے، وہ اسے ضرور بیان فرماتے تاکہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ہم اپنا جائز دنیاوی یا دینی فائدہ اٹھا سکتے. لیکن اللہ جل جلالہ عام نوالہ جب کسی معاملے کی تفصیل بیان نہیں فرماتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تفصیل کو جاننے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے یا نہ جاننے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو خامخواہ وقت کیوں ضائع کیا جائے. اسی لیے قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام کے قصے مختلف جگہوں پر ٹکڑوں میں ملتے ہیں، پورے قرآن میں وہ پھیلا دیے گئے ہیں. کسی جگہ پر اجمال ہے، شارٹ میں ہے، تو کسی جگہ تفصیل ملتی ہے، ڈیٹیل ملتی ہے. کسی جگہ پر کوئی حصہ ملتا ہے تو دوسری جگہ پر دوسرا جز. دو جگہوں پر ایک ہی قصہ بیان کیا جا رہا ہے لیکن ایک کے اندر ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہے تو دوسری جگہ کے اوپر دس باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید لوگوں کو قصے سنانے کے لیے اتارا نہیں گیا تھا، بلکہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے. تو پیغمبر علیہم السلام کے جتنے قصے ہیں ان میں سے جس حصے سے جس وقت امت کو سبق مل سکتا تھا اس وقت اس حصے کو اتار دیا. تو ابہموا ما ابہمہ اللہ، حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اسے تم بھی پوشیدہ ہی رکھو، اس کے چکر میں مت پڑو. اگر اس میں کچھ بھی ہمارا فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان فرماتے، یا یہ کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اطلاع کروا دیتے. بس اتنا ٹکڑا جو ہے اس پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں اور اس سے سبق لے لو. بس اللہ نے اتنا بتلایا کہ ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا اور امتحان دیا. اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب اپنے پیغمبروں کو بھی آزماتے ہیں اور اپنے پیغمبروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، تو اس دنیا میں آنے والے ہر مومن کو امتحان اور آزمائش کی گھٹی سے گزرنا پڑے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ جب ایک شخص کسی سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے تو امتحان تو ضرور ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جب حالات آئے اور وہ حالات برداشت سے باہر ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اندازہ کیجئے کہ سید المرسلین اس روئے زمین پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کے ارد گرد جو مٹھی بھر مسلمان تھے ان کو ستایا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا ہوگا، اور بہت دعائیں کی ہوں گی. اور پھر وہ جو چند مٹھی پر مسلمان تھے جو سسک رہے تھے, جنہیں پیٹا جا رہا تھا, جن پر ظلم کیا جا رہا تھا, سینے کے اوپر گرم ریت میں لٹا کر پتھر رکھا جاتا تھا, گرم ریت میں گھسیٹا جاتا تھا, آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, اور یہاں تک انہیں لیٹنے پہ مجبور کیا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کر اس آگ کو اور انگاروں کو بجھا دیتی تھی. ان حالات سے گزر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور آپ رحمت للعالمین ہیں. دل میں شفقت اور رحمت اپنی امت کے لیے کس قدر تھی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کتنی آہو زاری کے ساتھ دعائیں بھی کی ہوں گی. اور پھر یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تھی, کوئی گھرے پڑے لوگ نہیں تھے, اور وہ بھی سابقین اولین. انہوں نے بھی دعائیں کی ہوگی اللہ جل جلالہ وامن والہ سے. آزمائے گئے اور آزمائش ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اللہ جل جلالہ وامن والہ ان حالات میں مؤمنین کو اور ایمان والوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائے. تو ان حضرات میں سے چند نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے سخت ہیں, حالات بڑے سخت ہیں, اللہ کی نصرت. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آیات نازل فرما کر یہ نہیں کہا کہ ہاں تم میرے ہیں اس لیے ابھی اتر رہی ہے نصرت, بلکہ عتاب ہوا, ناراضگی کا اظہار ہوا. عتاب کسے کہتے ہیں؟ عتاب کا معنی یہ ہے کہ انسان ظاہر سے غصہ دکھائے لیکن دل میں محبت ہو. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے عتاب فرمایا, خفگی کا اظہار فرمایا, اور ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ریت پہ گھسیٹے جا رہے ہیں, انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں. ان حالات میں آیت اترتی ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کی جو حالت گزری ہے ایسی حالت تو تم پر ابھی آئی ہی نہیں ہے. مستہم البأساء والضراء, انہیں تکلیف اور سختی پہنچی. وزلزلوا, اور وہ ہلائے گئے, ایسے حالات آئے کہ وہ ہل گئے, گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ, یہاں تک کہ مؤمنین تو مؤمنین, رسول بھی پکار اٹھا کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی. ایسے حالات, رسول بھی پکار اٹھا اللہ کی نصرت کب آئے گی. اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب ہے. غور سے سنو کہ اللہ کی نصرت بالکل قریب ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے, حالات ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت آ سکتی ہے, گھبراؤ مت. ان نصر اللہ قریب, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے نصرت قریب ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے بھائیو کہ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آزمائش آتی ہے, اور آزمائش کیوں آتی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ یہ حقیقت میں میرے بن چکے ہیں کہ نہیں. ایک شخص ایمان قبول کر لے, ایمان قبول کرنے کے بعد بس راحت ہی راحت ہو, فتوحات کا دور ہو, آسمان سے برکتیں اتریں, زمین سے برکتیں اگیں نکلیں, اور راحت, نہ بیماری نہ کچھ. اور اب وہ جو ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں پل کر ایمان پر رہتا ہے, یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اب جو ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تھوڑے دنوں کے بعد کچھ کھینچتے ہیں اپنی نعمتوں کو, حالات لاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ جمتا ہے کہ نہیں. جو جمتا ہے وہ اللہ کا سچا دوست ہے, اور جو جمتا نہیں ہے وہ منافق ہے. تو یہ تو حالات آتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ تعالیٰ حالات اس لیے بھیجتے ہیں کہ کہ تاکہ اچھا اور برا معلوم ہو جائے، اپنے اور پرائے معلوم ہو جائے. تو ایک بات تو یہ ہوئی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا. پیغمبر کو جب اللہ آزماتے ہیں تو مومنین کو کیوں نہیں آزمائیں گے؟ آزمائش آئے گی، لیکن جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ حالات کے بدلنے سے اپنے عقیدے کو نہیں بدلتا، حالات کے بدلنے سے اپنے رویے کو نہیں بدلتا، بلکہ حالات آتے ہیں تو اس کا عقیدہ اور اس کا یقین اسے یہ کہتا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے اپنے رب سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، بجائے دور ہونے کے وہ امتحان اسے اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے. تو ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پیغمبروں کو بھی آزماتے ہیں، جب پیغمبروں کو آزماتے ہیں تو ہمیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے یہ فرما دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں اور جانوں اور مالوں کی کچھ کمی دے کر، مالی نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا، کھیتی کا نقصان ہوگا، پھلوں کا نقصان ہوگا، یہ دے کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور آزمانے کے بعد ہم صرف یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تم شکوہ شکایت کرتے ہو یا اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی اس تقدیر پر راضی رہ کر جمتے ہو. اگر تم جمو تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو پھر خوشخبری سنا دیجئے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جو مصیبت کے پہنچنے پر یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں تین چیزوں کی خوشخبری سنا دیجئے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. نمبر ایک، ان پر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی. پہلی یہ، جب جمیں گے تو ایک خوشخبری یہ ہے کہ برکتیں اترے گی. نمبر دو، رحمتیں اترے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہدایت جو کہ ضمانت ہے آخرت کی کامیابی کی. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں کو ہدایت کا مرکز بنا دوں گا. تو یہ ہے بات، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا. اور پھر اس سے ایک دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، اللہ تعالی پیغمبروں کو آزماتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی آزماتے اس کو ہیں جو اپنا ہوتا ہے. تو آزمائش دنیا میں اسی پر آئے گی جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب ہوگا، جس کا دل، جس کا دماغ، جس کی زندگی، جس کی صورت، جس کی سیرت اللہ کے پیغمبر کے مشابہ ہوگی، اس کو زیادہ آزمایا جائے گا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاءً الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائے جانے والے الانبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد پھر ثم الامثل فالامثل، پھر وہ جو انبیاء کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، پھر وہ جو ان کے زیادہ مشابہ ہو، پھر وہ جو ان کے زیادہ مشابہ ہو. ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آزمائش آتی ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ آزماتے ہیں تو بندوں کو قریب کرنے کے لیے آزماتے ہیں، منافقین کو اپنوں کی جماعت سے نکالنے کے لیے آزماتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ آخرت میں مرتبے بلند کرنے کے لیے آزماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو اجر و ثواب دیے جائیں گے تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت میں رہے تھے، کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، کبھی ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا، کبھی رنج نہیں تھا، وہ جب ان کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں ہم پر دشمن مسلط ہوتا اور ہماری چمڑیوں کو اور جسموں کو کینچیوں سے کاٹتا. میں آج کون برداشت کرے گا؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا. کوئی تمنا کرے گا؟ آج کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ ہمیں کوئی کینچی سے کاٹے. لیکن قیامت کے دن جب مصیبت والوں کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ ہم دنیا میں ہوتے اور ہمیں لوگ کینچیوں سے کاٹ دیتے اور یہ ساری تکلیف ہم برداشت کرتے تو آج پتا نہیں ہمیں کیا ملتا. پہلی بات تو یہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. اب یہ امتحان کا ایک طریقہ تھا, لیکن کیا تھا اس کی تفسیر ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے ملی وہ یہ کہ جب جب بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتے ہیں تو منافق اور اپنے بندے اللہ کے ان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ منافق یا تو اسلام چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اللہ کے اس معاملے کے بارے میں شکایت کرتا ہے, اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے ثم اناب وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, آہو زاری کرتا ہے, چپکے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے, اور اپنے ظالم کے بارے میں جو کچھ شکایت اسے کرنی ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مظلوم ہے, چاروں طرف سے ظالموں کے نرغے میں ہے, اور اپنے دوست احباب جو کوئی اسے نظر آتے ہیں وہ بھی بیچارے مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میری سنوائی کہاں ہوگی, میری بات میں کس کے سامنے پیش کروں, تو وہ سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ دنیا میں ہمارا کوئی نہیں لیکن تو تو ہے, اے اللہ تو میرا ہے, اے اللہ اگر اس حال میں میں دنیا سے چلا بھی گیا تو تیر میرا تعلق تجھ سے تو ہے. اب اندازہ کرو میرے بھائیو کہ وہ مظلوم جس کا نہ بھائی کچھ کر سکتا ہے, جس کا نہ باپ کچھ کر سکتا ہے, جس کے لیے حکومت کچھ نہیں کر سکتی, پولیس کچھ نہیں کر سکتی, اس کے لیے کوئی عوان و انصار نہیں, مددگار نہیں, اور وہ مؤمن ہے اور اللہ سے اس کا تعلق ہے, اب اس موقع پر اسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے سجدے میں گر کر راز و نیاز کی بات کرنے میں کتنا لطف محسوس ہو رہا ہوگا, کتنا قریب ہو جائے گا. شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گود میں لے لیا ہے. اس مظلوم کو کتنا لطف آ رہا ہوگا جب یہ سجدے میں جاتا ہوگا رات کی اندھیریوں میں اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو پکارتا ہوگا, اور جب اس مظلوم کی دعا عرش تک پہنچتی ہوگی اور پہنچ رہی ہے یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق, تو وہ ظالم چند دنوں تک تو اب لذتیں محسوس کر سکتا ہے اور اپنے اس ظلم پر خوشی منا سکتا ہے, لیکن کتنی دیر تک یہ خوشی رہے گی میرے بھائیو؟ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا عذاب بالکل اترنے کو قریب ہے اور اترے گا, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ظلم کا انجام دنیا ہی میں چکھاتے ہیں, ظلم کا وبال جو ہے دنیا ہی میں اترتا ہے. تو ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آزمائش آتی ہے, دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آزمائش میں کرنا کیا چاہیے, ثم اناب. جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے موقع پر رجوع ہوئی اللہ کی طرف اور خوب رجوع کیا, اور کہتے ہیں کہ دعا کرتے تھے رب اغفر لی قال. اندازہ کرو کہ پیغمبر ہے, لیکن پیغمبر کی سیرت میں میرے اور آپ کے لیے کتنا سبق ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو فوراً ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ کہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوا ہے, میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہوا ہے. اب پیغمبر معصوم ہوتا ہے, گناہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا, انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور رجوع کر کے قال رب اغفر لی, اے میرے رب مجھے معاف فرما دے, اے میرے رب مجھے معاف فرما دے, اگر یہ آزمائش میری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے تو میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, مجھے معاف فرما دے. اور پھر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بارگاہ میں دعا کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ انا عند المنکسرت قلوبہم, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں ان دلوں کے پاس ہوتا ہوں. یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے دعا کا, اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ. کسی بیمار کے لیے جاؤ, پاس جاؤ بیمار پرسی کے لیے, تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے, اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. آہو زاری کرتا ہے, وہ تسبیح میں مشغول رہتا ہے, اور اس کی بیماری کی وجہ سے فرشتوں کی طرح وہ پاک ہو جاتا ہے. تو دعا کراؤ, تو دیکھو رب اغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما دے, اور ساتھ میں پھر اپنی ضرورت بھی مانگ لی, وہب لی ملکن, اور ایسی مجھے حکومت عطا فرما, لا یمبغی لی احد من بعدی, جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو, میرے بعد اور میرے علاوہ کسی کو ایسی حکومت نہ ملے جو مجھے آپ عطا فرمائے. اب دیکھو ایک طرف آزمائش ہوئی, آزمائش کے نتیجے میں اللہ کے بالکل قریب ہو گئے رجوع کر کے, اور اس حالت میں دعا مانگ لی, اب وہ امتحان ختم ہو گیا تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے امتحان میں پاس ہونے کے نتیجے میں انعام دیا حکومت کی شکل میں, اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ حقیقت میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسی حکومت اللہ تعالی نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ حکومت عطا فرما, تو یہ ہمارے شاپ کے لیے اور فیکٹری کے لیے اور اچھے اچھے مکانات کے لیے دعا کرنے کی طرح نہیں ہے کہ اچھا گھر ہوگا تو راحت سے رہوں گا, اور دو چار گھر ہو جائیں گے تو کرائے کا انکم ہوگا, اور دکان ہو جائے گی تو پیسے بہت آئیں گے. یہ نہیں تھا, بلکہ مقصد کیا تھا کہ اللہ مجھے ایسی مضبوط حکومت عطا فرما جو کسی کی نہ ہو, تاکہ میں اس حکومت کے پاور کو استعمال کر کے تیری سرزمین پر تیرے کلمے کو بلند کروں دین کی خدمت کے خاطر, دین کو پھیلانے کی غرض سے. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. اللہ جل جلالہ وامن والہ ارشاد فرماتے ہم نے سلیمان کی دعا کو قبول کر لیا. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, بس ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, ہوا ان کے تابع کر دی. تجری بامرہ, جو چلتی تھی ان کے حکم سے, رخاء نرم نرم, یعنی چلتی تھی تو بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا لیتی تھی, لیکن وہ بڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے آندھی کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہلکی اور نرم ہوا جو ہے وہ ہیوی چیزوں کو اٹھا کر فضا میں نہیں لے جا سکتی, اسی لیے بہت بڑی آندھی آتی ہے تو گھروں کو بھی توڑ دیتی ہے اور کئی چیزیں اڑنے بھی لگ جاتی ہے. کہتے ہیں نہیں, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں جو ہوا تھی وہ ایسی تھی کہ بڑی بڑی وزنی چیزوں کو اٹھا لیتی تھی, اور وزنی چیزوں کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ وہ نرم رہتی تھی. ہوا چل رہی ہے ایسا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. وہ تخت جو ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے, وہ پورے تخت کو اٹھا لیتی تھی ہوا. اور آج جیسے ایروپلین چلتا ہے تو اسی طرح جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا, اور وہ تخت کیا تھا ایک ایروپلین ہی سمجھو, اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی ہوتا تھا, آپ کی ازواج مطہرات بھی, نوکر بھی, اور جتنی ضروریات ہوتی تھی سفر کی وہ ساری اس میں موجود ہوتی تھی, اور ہوا جو ہے اس تخت کو لے کر چل رہی ہے. تجری بامرہ, ان کے حکم سے چلتی تھی, رخاء نرم نرم, حیث و اصاب, جہاں کہیں وہ پہنچنا چاہتے تھے کہتے تھے کہ فلاں جگہ پہنچا دے, بس یہ لے کر کے چل پڑتی تھی. ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر, کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں ہم نے ہوا دے دی اور تابع بنا دی, تو صبح کے ایک چھوٹے سے مختصر سے وقت میں اور شام کے مختصر سے وقت میں ایک مہینے کی مسافت کو طے کر لیتی تھی, چلے جاتے تھے پھٹافٹ. اور آگے فرمایا کہ والشیاطین, اور ہم نے شیاطین اور جنات بھی ان کے تابع کر دیے, جنات اور پھر جنات میں بھی شیاطین جنات, شریر قسم کے, وہ سب تابع, بہت ڈرتے تھے. کل بنائن, سارے تعمیر کرنے والے, یعنی وہ جنات جن کو کنسٹرکشن اور بلڈنگ میں مہارت تھی, وہ سارے ہم نے ان کے اوپر مسکر کر دیے. مسجد اقصا کی زیارت کی جب سعادت نصیب ہوئی تو وہاں جب عمارت کو غور سے دیکھا تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ مسجد اقصا کی تعمیر جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بالکل پرانا دور, جس دور میں مشینری وغیرہ نہیں تھی, اور عمارت جو ہے اس کی دیواریں اونچی اونچی, تو غور سے جب دیکھا تو اتنے بڑے بڑے پتھر, اینٹوں کی جگہ پر بڑے بڑے پتھر, اتنے بڑے بڑے پتھر اور اتنے وزنی پتھر کہ انسان کی عقل یہ کام نہیں کر سکتی کہ یہ پتھر اس دیوار پر کس نے اٹھائے ہوں گے اور کیسے اٹھائے گئے ہوں گے. گو اس وقت یہ محقق نہیں ہے کہ اس وقت کی جو تعمیر ہے یہ وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی تھی یا نہیں. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ وہی تعمیر ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پتھر کی دیواریں کس نے بنائی ہوگی, یہی جنات نے بنائی ہوگی. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے شیاطین کو تابع کر دیا، کل بنائم و غواص، تعمیر کرنے والے اور سمندر میں گوتے لگانے والے. جنات اور شیاطین میں بھی الگ الگ مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں. تو کہتے ہیں جو تعمیر کرنے والے جنات تھے وہ بھی تابع، اور سمندر میں بالکل بیچو بیچ گوتہ لگا کر اندر سے قیمتی قیمتی موتی نکالنے والے بھی ہم نے تابع کر دیے. وہ آخرین مقررین فی الاسفاد، اور دوسرے ایسے بھی ہم نے تابع کر دیے جو چینوں کے اندر اور زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے رہتے تھے. یہ بالکل شریر بہت زیادہ، تو تابے تھے، اب تابے تھے تو پکڑ کے انہیں جکڑ کر کے زنجیروں میں ڈال دیتے تھے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ممکن ہے کہ کام میں سستی کرنے والوں کی یہ سزا ہوتی ہوگی. بہرحال ہر اعتبار سے جنات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے کہ ہم نے سلیمان کو یہ کہا کہ ہذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے. یعنی بخشش کا کیا مطلب؟ کہ جیسے دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں اور ان کو ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ مال غنیمت وغیرہ میں وہ بیت المال ہوتا ہے، وہ بادشاہ خود مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ ساری مسلم کمیونٹی کا وہ ہوتا ہے. کہتے تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہم نے دیا ہے یہ تمہارا ذاتی اور تم مالک ہو اس کے، پوری حکومت کے تم مالک. فمنن او امسک، آپ کسی کو دیجئے یا کسی کو نہ دیجئے، بغیر حساب قیامت کے دن آپ کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. پوری دنیا کی سلطنت دے دی اور یہ فرمایا کہ فمنن، آپ کسی کو دے کر احسان کیجئے او امسک یا نہ دیجئے، بغیر حساب، کسی قسم کا حساب نہیں ہوگا. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب کچھ دینے کے بعد وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نہیں، اور بے شک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے پاس آخرت میں ایک بہت قرب خاص کا مرتبہ ہے، ہمارے خاص قریب لوگوں میں سے ہے. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اچھا انجام ہے، یعنی لوٹنے کے اعتبار سے اور آخرت میں جب یہ اپنے اصلی گھر میں لوٹیں گے تو ہم انہیں بہت اعلی اعلی نعمتیں عطا فرمائیں گے. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ قصے سنا کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، آزمائش سے ہر شخص کو گزرنا ہوتا ہے. ایسے حالات میں گھبرا کر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اگر ایسا ہوگا اللہ جل جلالہ عام منوالہ نصرت اور فتح کے دروازے کھول کر دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اپنے مقربین میں شامل فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.